بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم في سيرة کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں درس نمبر 38 کے تعلق سے بات کرتے ہیں. درس نمبر 38 ہے جنگ بدر کے بعد بعض اہم مسائل کا بیان. جیسے کہ پچھلے درس میں جنگ بدر کا نتیجہ میں نے بیان کیا تھا اور اسی پر بات ختم ہوئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی، مومنوں کی فتح ہوئی، اسلام کی فتح ہوئی، توحید کی فتح ہوئی، سنت کی فتح ہوئی، اور مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے اس عظیم جنگ میں ان کی تعداد مورخین فرماتے ہیں 14 تھی، جنہیں 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، مشرکین کی طرف سے جو لوگ قتل کیے گئے ان کی تعداد 70 کی تھی، اور 70 کو جنگی قیدی بنایا گیا. اور اس جنگ میں مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی اس جنگ کی وجہ سے، جیسا کہ ہم سب نے دیکھا پچھلے درس میں کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو قائد تھے، جن کا نام تھا، شہرت تھی، اثر رسوخ تھا اپنی قوم میں، ان سب کا خاتمہ ہوا. ان میں سے کوئی سردار نہ بچا، جو بھی جنگ میں شریک تھے سردار سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، اور ان میں سے جو ایک یا دو بچے تھے ان کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا اور ان جنگی قیدی نہ بنایا گیا، جیسے کہ آگے بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یعنی یہ پہلا مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں جنگ بدر کے بعد وہ ہے مشرکین کے مقتولین کا مسئلہ. جن مشرک کو قتل کیا گیا اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے تعلق سے صحیح بخاری مسلم نے متفق علیہ حدیث میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے دن قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیص کنویں میں پھینک دی گئی. کتنے سردار تھے؟ 70 میں سے جو قتل کیے گئے مشرکین میں سے، ان میں سے 24 بڑے بڑے سردار تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی اختیار کر چکے تھے مومنوں کے خلاف، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین قسم کی اور سخت قسم کی دشمنی اختیار کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گھمنڈ کو، اس تکبر کو جنگ بدر میں توڑ دیا. تو 24 ان لاشوں کو خاص قبر میں نہیں ڈالا گیا، یعنی ان کے لیے کوئی خاص قبر نہیں کھودی گئی، کیونکہ یہ صلاحی کی نہ تھی. جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو توحید اور سنت کے دشمن ہیں، ان کی کوئی حرمت نہیں ہے. مشرکی کیا حرمت ہے؟ جو محارب کافر ہے اس کی نہ تو دنیا میں کوئی حرمت ہے، نہ زندگی میں اس کی کوئی حرمت ہے، اور نہ مرنے کے بعد کوئی حرمت ہے اس کی. لیکن دین اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا دشمنوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، وہ یہ ہے کہ انصاف سے کام لینا ہے. دشمن میت پر بھی ظلم نہیں کرنا, اگرچہ کافر ہے, جانے دشمن ہے, طرح طرح کی اس نے تکلیفیں پہنچائیں, لیکن انصاف سے کام لینا. اگر ظالم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے یا لیا جائے تو پھر نتیجہ برابر ہے کہ نہیں؟ تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں, ظلم کا بدلہ انصاف سے لیا جاتا ہے. اور یہی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو گندا ترین کنواں تھا, ایک گڑھا تھا, بہت سارا بہت بڑا گڑھا تھا, معروف تھا, قلعی بدر کے نام سے معروف تھا, اور اس گندے گڑھے میں ان 24 لاشوں کو, ان مردہ سرداروں کو پھینک دیا گیا اور پھر انہیں دفن کر دیا گیا. اسی روایت میں آگے سیرہ مطلحہ بیان کرتے ہیں کہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا کہ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے. یہ بات عرب میں بھی مشہور ہوتی پہلے سے, جاہلیت میں بھی جب وہ کسی قوم پر حملہ کرتے پھر فتح مل جاتی تو پھر وہ اس جگہ پہ جلد نہ جاتے کہ فوراً جنگ ختم ہوئی تو وہ فوراً چلے جائے میدان جنگ سے, نہیں, کچھ دیر ٹھہرتے تھے, جیسے کہنے کے سانس لے لیتے تھے, آرام سے تسلی سے جاتے. تو وہ یہی طریقہ, یعنی ہر جنگ کی سوچ رکھنے والے حکمت والے لوگوں کا طریقہ تھا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار کیا, 3 دن وہاں پہ قیام کیا, اور جب 3rd day آیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیار کی, اس پر اپنا سواری کا کجاوا کس لیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے, صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, یہاں تک کہ اس قلعے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردہ مشرکین سرداروں کو پکارا, اے فلان بن فلان, اے فلان بن فلان, ان کا ان کے باپ کا نام لے کے, کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ کتنی اچھی بات ہوتی اگر زندگی میں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہوتی, کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا, تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ مجھے سوال کیا جا رہا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو انہیں تعجب ہوا, عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح بھی نہیں ہے؟ بے روح جسم ہیں, پڑے ہیں, ان سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. وہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں, لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ پہلا مسئلہ تھا جنگ بدر کے بعد, اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے مردہ سرداروں سے دفن کرنے کے بعد 3rd day, یعنی فوراً نہیں, 3rd day اس جگہ پر کھڑے ہو کر, اس قلعے کے کنارے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے. سوال ہے کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس متفق علیہ حدیث سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مردے سننے کے مسئلے کے تعلق سے تفصیل بیان کی جاتی ہے. سوال نہ تو مطلقاً ہاں میں ہے اور نہ ہی مطلقاً نا میں ہے. کیا مردے سنتے ہیں؟ حقیقتاً مردے جو سنتے نہیں ہیں, اور بہت ساری آیات اور حدیث اس مسئلے کی گواہ ہیں, دلائل موجود ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے وہ مانتا مسلم فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے جو قبر میں مر چکے ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے ہوں تو پھر وہ کس کی سن سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے؟ تو اصل میں وہی آیت ہے، اور اس جیسی دوسری آیات بھی، دوسری احادیث، اس میں واضح طور پر مردے سنتے نہیں ہیں، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہیں، اور وہ ہیں دو بس، یہ تفصیل ہے کہ مردہ نہیں سنتا الا یہ کہ، نمبر ایک، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان 24 سرداروں کو، مشرکین سرداروں کو مرنے کے بعد ان کے قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو سنایا، حسرت تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دگنا کرنا چاہا، حسرت بھی ایک عذاب کا ایک حصہ ہے، جہنم کا گڑھا تو ویسے بن چکی تھی پہلے سے، لیکن اب سن رہے ہیں، عذاب میں بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی توبہ کا وقت ہے؟ واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ واپسی کا نہیں، وہ نہ ہی توبہ کا وقت ہے، تو حسرت میں اضافہ ہوا کہ نہ ہوا؟ حسرت دگنی ہو گئی، کاش کچھ کرتے، کاش کچھ کرتے، نہیں کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر تاکید کی گئی ہے، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ تو پورا ہوا، آپ لوگوں کے سامنے کہ جیت کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی، اور جو وعدہ تم لوگوں سے تمہارے رب نے کیا عذاب کا، تکلیف کا، وہ تمہیں ملا کہ نہ ملا؟ وہ بھی مل گیا، تو حق اور باطل جدا ہو چکا، اور حق کے سامنے باطل کبھی ٹھہر نہیں سکتا، کہاں وہ 13 سال مکہ والے، کہاں وہ ہجرت کا وقت جس میں چھپ چھپ کے ہجرت کی صحابہ کرام نے، اپنے دنیا قربان کر کے دین کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، وہ کہاں یہ وقت ہے؟ یہی جو لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے آج اس گڑے میں پڑے ہیں، گندگی میں پڑے ہیں، عذاب ہی عذاب ہر طرف سے، حسرتیں حسرتیں ہیں. تو پہلے ایکسیپشن کیا ہے؟ مردے نہیں سنتے الا یہ کہ، نمبر ایک، مشرکین عرب نے سنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، اور یہ ان کے لیے صرف حسرت کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جسے سنائے اور جسے سننے سے منع کر دے، اسی کا حکم ہے، اسی کی مخلوقات ہیں، اسی کی مرضی ہے، اور انسان مخلوق ہے، انسان بے بس ہے، محتاج ہے اپنے رب کا. دوسری ایکسیپشن، جب دوسری سب کے لیے، تو خاص ان کے لیے تھی، دوسری ہر میت کے لیے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو جب دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر مردے سب کچھ سنتے ہوتے، وہ ہر سب کی بات سنتے، تو پھر اس حدیث میں صرف قدموں کی آہٹ کے ذکر کا کوئی فائدہ باقی رہتا ہے؟ جب سنتے سب کچھ ہیں، تو پھر قدموں کی آہٹ کا ذکر کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ اور کچھ نہیں سنتے، صرف یہ سنتے ہیں، اور یہ بھی مومن کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، اپنے پیارے تو چھوڑ کے گئے، دنیا کی یہی حقیقت ہے، اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، اور اس قبر میں اگرچہ ہمارے نزدیک، دفن کرنے والوں کے نزدیک چھوٹا سا گڑھا ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس قبر کو مد البصر تک، جہاں تک یہ نگاہ جاتی وہاں تک کشادہ کر دیتا ہے، اور اس میں نور ہی نور ہوتا ہے، قدمے کی چلنے کی جو آہٹ کی آواز جو سنتے ہیں، مشرکوں کے لیے اور کافروں بدکاروں کے لیے، یہاں پہ بھی حسرتیں ہوتی ہیں، ارے یہی ہمارے پیارے تھے، انہیں کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، دنیا میں حرام بھی کھایا، رب کو بھی ناراض کیا، ہے یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو سنا ہے جب سنا ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب قائم ہے وحی پر، دلیل پر، اگر دلیل ہے، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے صرف، اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے نا، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ تو جو چیز ہم سے چھپائی گئی ہے، اور چھپایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا، تو برزخ کے تعلق سے جو دلیل ملے گی اسی کے مطابق بات ہوگی، جو دلیل نہیں ہے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم، ٹھیک ہے. اور اسی تعلق سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ کتاب ہے سماع موتا کا مسئلہ، یہ کتاب اگر کسی کے پاس نہیں تو لے لیں. یہ کتاب جو ہے کیا مردے سنتے ہیں، فقہاء حنفیہ کے اقوال کی روشنی میں، حنفی علماء و فقہاء کے نزدیک مردے نہیں سنتے سوائے ان دو سنتوں کی. یہ حنفی علماء ہیں، اس میں پوری کتاب ہے اور تحقیق کی یہ جو تالیف ہے یہ علامہ نعمان محمود الالوسی، محمود الالوسی معروف مفسروں کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی، نعمان بن محمود الالوسی، اور تحقیق کی ہے علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ. اگلا مسئلہ، جنگ بدر کے بعد مکے میں شکست کی خبر، مشرکین نے جب دیکھا کہ ان کے سردار قتل کر دیے گئے جنگ بدر میں تو عجیب سے بھگدڑ مچ گئی، اور 1000 میں سے 70 قتل کر دیے گئے اور 70 کو جنگی قیدی بنایا گیا، باقی کہاں گئے، باقی بھاگ گئے. تو ان میں سے، اور ایک ساتھ نہیں گئے، جس کا رخ جس طرف ہو اس طرف اسے ہو کر کے اس میں دوڑ لگائی، بس جان بچانے، بعد میں دیکھیں گے ہم جا کس طرف رہے، یہاں سے ایک دفعہ نکل گئے بس، کیونکہ جو بھی ہاتھ میں آ رہا تھا یا تو اسے قتل، اگر وہ اس میں زور طاقت ہوتی اور وہ دفاع کرتا اس لڑائی کر قتل کر دیتے، اور جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے اس کو مار لے کے جنگی قیدی بنا دیتے، تو دوسرا تیسرا کوئی راستہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے وہ جلدی اپنا مال وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گئے. سب سے پہلے خبر جو ہے اہل مکہ کو، ایک شخص جس کا نام حیثمان بن عبداللہ خزاعی، حیثمان بن عبداللہ خزاعی نے یہ خبر دی، یہ انہی میں سے تھا، اور اس نے آ کے یہ کہا، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل، اور امیہ بن خلف، اور کچھ اور لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ سب قتل کر دیے گئے ہیں. تو صفان بن امیہ کعبے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، حطیم کی جگہ پر. تو صفان بن امیہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے تعلق پوچھو، میں کہا ہوں، اتنی بڑے نام لے رہا ہے، لگتا ہے بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. کسی یعنی اہل مکہ جو تھے ان کو 100% یقین تھا ہمارے بڑے بڑے سردار جا رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو شکست ہو ہی نہیں سکتی. اور جب ایک شخص شکست کی خبر لے کے آیا ہے، ناکامی کی خبر لے کے آیا ہے، اور اتنی بڑے بڑے نام لیے سردار یہ قتل کر دے گا، تو اس نے کہا یہ پاگل ہو گئے، اسی طرح پوچھو کہ میں کہاں ہوں، خود کہہ رہا ہے کعبے کو، وہ بھی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے. تو کسی نے کہا بھائی صفان بن امیہ کہاں بھائی، کہتے ہیں وہ دیکھو وہ بیٹھا سامنے، یعنی میں مکمل عقل میں مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے. تو جب انہیں یقین ہوا کہ یہ حقیقت ہے تو سوائے حسرتوں کے اور رونے دھونے کو باقی کچھ نہ رہا. ابو رافع رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عباس اور ان کی اہلیہ ام الفضل، ہم سب مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، واہ نہ کر سکے. جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، مومن غالب آ گئے اور ان مشرکوں کو کچل دیا، انہیں بڑی بری شکست ہوئی مشرکوں کو. تو میں نے یہ دیکھا کہ ابو لہب جو ہے وہ آ رہا ہے، جب اسے خبر ملی، اس نے خبر سنی تو ابو لہب سیدھے غصے میں آ گیا، تو میں نے دیکھا وہ ہماری طرف آ رہا تھا، وہ رخاص ان کی ایک دکان تھی جہاں پر وہ تیر بنایا کرتے تھے، سیدنا عمرہ کا بنانا جو ہے، کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور زمزم کے حجرے میں تیر کے دستے چھیل رہا تھا, تو میں نے دیکھا اور عمر فاروق میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے آم پہنچا, یعنی چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا. حجر کے کنارے بیٹھ کر میری طرف پیٹھ کر لی, آمنے سامنے نہیں تھے, میرے پیٹھ دوسرے, میرا چہرہ دوسری طرف اور اس کا چہرہ دوسری طرف تھا. وہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا, یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا. ابو سفیان بن حارث, ابو سفیان بن حرب نہیں, وہ اور ہیں, وہ تو یعنی قافلے کے ساتھ تھے جو بچ گئے. ابو سفیان بن حارث یہ مشرکین کے ساتھ تھے, وہ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے. تو شور ہوا کہ شخص آ گیا ہے, یعنی میدان جنگ سے آیا ہے. تو ابو لہب نے کہا میرے پاس آؤ, میرے عمر کی قسم, ابو لہب کہتا ہے تمہارے پاس کیا خبر ہے, سچ سچ بتاؤ. ابو لہب کے پاس آ کے بیٹھا, جناب بھتیجے بتاؤ کیا حال ہے تمہارا اور کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کچھ نہیں, بس لوگوں سے ہماری لڑائی ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے, وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے, سبحان اللہ, اور جیسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے. اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا, یعنی جو قتل کیے گئے ہیں, جو کو قیدی بنائے گئے, ان کو ملامت نہیں کرتا میں. در حقیقت ہماری جنگ جو ہے کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان اور زمین کے درمیان تھے, جو آسمان اور زمین کے درمیان گوروں پر تھے. اللہ کی قسم وہ کسی چیز کو چھوڑتے, وہ کسی چیز کو نہ تو چھوڑتے تھے اور نہ ہی کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹک سکتی تھی. ابو رافع کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا, اپنا ہاتھ خیمے سے ہٹا کے میں نے کہا, اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. ابو رافع رہا نہ گیا, کہا وہ فرشتے تھے. ابو لہب تو قریب بیٹھا تھا نا, فوراً مڑ کے دیکھ زور کا منہ پہ تھپڑ مارا ابو رافع کے, اور ابو رافع کہتے میں زمین پہ گر گیا. تو ابو لہب میرے اوپر آ گیا, مجھے مارنا شروع کر دیا کیونکہ میں بہت کمزور تھا. عمر فضل عنہ ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا کھمبا اٹھا کے زور سے دے مارا بجہل کے سر پہ, ابو لہب کے سر پہ. تو ابو لہب کے سر پہ جب وہ زور سے لگا تو خون جا رہے, وہ ابو لہب اٹھ کے جلدی سے اس جگہ سے بھاگ گیا. اپنے سوار پر سوار ہو گئے, ابو لہب بھاگ گیا, چلا گیا. سوار آگے فرماتے ہیں, اللہ کی قسم صرف تین راتیں گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا جسے حادثہ کہتے ہیں, اور یہ طاعون کی ایک قسم ہے, یعنی اچھوت بیماری کی ایک قسم ہے وہ بیماری جو ہے, اور اس کا خاتمہ کر دیا. سات دن کے اندر اندر ابو لہب کی اتنی بدترین موت ہوئی, ابو لہب کو بیماری پھیل گئی. اور یہ بیماری جو ہے عرب میں بہت منحوس سمجھی جاتی تھی, کسی قسم کی اچھوت بیماری تھی. تو اس کے قریب کوئی نہیں جاتا, اس کی اپنی بیوی ام جمیل جس نے بڑا ساتھ دیا زندگی میں, شر میں بہت بڑا ساتھ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے میں بہت بڑا ساتھ دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. یہ کون ہے؟ یہی اس نے بھی چھوڑ دیا, بیٹوں نے چھوڑ دیا. ابو لہب کے دو بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے داماد تھے, جاہلیت میں دونوں داماد تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تو ابو جہل نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا, محمد کے بیٹوں کو طلاق دے دو. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو طلاق دے دو. اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور انہوں نے طلاق دے دی. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی جو بیٹیاں ہیں پھر ان کی شادی سے عثمان سے ہوئی, پہلی ایک کی, پھر وفات کے بعد دوسری سے بھی شریف عثمان نے کی. سبحان اللہ, تعالیٰ نے جب بدلا تو پھر کیسے بدلا ہے, سبحان اللہ. بہرحال تو ابو لہب جب مر گیا, پہلے تو اکیلا چھوڑ دیا, جب مر گیا لاش تک کوئی نہیں جاتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں بیماری لگ جائے گی. پھر اسے لکڑیوں سے ایک یعنی گڑا کھودا, پھر لکڑیوں سے دور سے اسے دھکے دیے اس گڑے میں اسے ڈال دیا, پھر دور سے پتھر مارے, مٹی بھی نہ ڈالی کہ بنٹی اڑے گی تو کچھ جراثیم ہمارے اوپر بھی آئیں گے, تو دور سے پتھر مار مار قبر کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی زندگی میں یہ قرآن, یہ سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, جھوٹا اسلام نہیں قبول کر سکتا تھا, تاکہ آپ سب کو جھوٹا ثابت کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گئی, دیکھو میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, پھر میں کیسے ہلاک ہوا؟ توفیق نہیں ہوئی, اللہ نے فرما دیا تو فرما دیا, بات ختم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں ازلی سے پہلے جانے کہ اس نے اسلام نہیں قبول کرنا, اس نے ہلاک ہی ہونا ہے, کفر پہ ہلاک ہونا ہے اسے, اور اس کی زندگی میں اسے یہ سورت سنائی اس کے کانوں تک آئی, یہاں تک ام جمیل جب یہ سورت نازل ہوئی تو غصے میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی, کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, شدید غصے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ آ رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں ساتھ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوں, تو آپ کہتی ہے کہاں ہے محمد, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا, دونوں ایک ساتھ بیٹھے, ایک نظر آ رہے دوسرے نظر نہیں آ رہے, تو بکر صدیق کہتے خود دیکھو کہاں ہے. کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمیں, میرے اور میرے خاون بہت برا بھلا کہا ہے, آج نہیں چھوڑیں گے اسے. میں ابو بکر صدیق خاموشی سے دیکھتے رہے, اور بیچاری اپنے سامنے پا کر بھی نہ دیکھ سکی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور اب دشمن کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ اپنے پیاروں نے پتھر مار مار کے مرنے کے بعد پتھر مار مار کے اس خبر کو, اس گڑے کو دفن کر دیا. اور یہ اعلان کر دیا مشرکین مکہ نے کہ کوئی بھی نوحہ نہیں کرے گا, اگرچہ نوحہ جاہلیت کے نشان میں سے مسئلہ سے مسئلہ جیسے ہم نے پڑھا آگے بھی آئے گا انشاءاللہ, لیکن انہوں نے اس لیے منع کیا تھا تاکہ مسلمانوں کو خوشی نہ ہو ہمارے اس ماتم کی, تو نوحہ کرنے سے بالکل منع کر دیا کہ نوحہ کوئی بھی نہیں کرے گا, ہم بدلہ لیں گے, تاکہ دل کی آگ نوحے سے کچھ کم ہو جاتی ہے تو دل کی آگ کم نہیں ہونی چاہیے, اسے اور بھڑکنا چاہیے. اور نوحہ اس لیے بھی نہیں کر رہا, دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ خوش نہ ہو کہ ہمیں اس تکلیف میں دیکھ کر ان کی خوشیاں جو ہیں وہ دگنی ہو جائیں گی, اس لیے یہ اعلان عام ہوا کہ آج کے بعد کوئی نوحہ نہیں کرے گا. نوحہ کا پتہ ہے, ماتم کرنا, کپڑے پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا اور زور سے چیخنا, اور میت کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کرنا لوگوں کے سامنے, تو یہ ساری چیزیں. اور وہاں پہ جہلیت میں خاص پروفیشنل عورتیں تھیں جو یہ کام کرتے تھے, بعض مرد اور بعض عورتیں, اکثر عورتیں, اور بعض لوگ کرائے پہ لیتے تھے, یہاں جیسے آج کل نعت خانوں کو کرائے پہ لیتے ہیں نا, اس زمانے میں ایسے نوحہ کرنے والے خاص کرائے پہ لیتے, وہ جتنی بڑا زیادہ سردار ہوتا زیادہ پیسے دیتے, وہ زیادہ نوحہ کرتی اور اسپیشلسٹ ہوتی تھیں, یعنی پتہ دور سے پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں کوئی بندہ مرا ہے, کوئی سردار مرا ہے, ٹھیک ہے, جس کے گھر میں نوحہ نہیں ہوتا تھا, چھوٹا نوحہ ہوتا تو پتہ یہ چھوٹا بندہ ہے, تو نوحے سے بھی پہچانے جاتے تھے کہ کون کتنا زیادہ طاقتور, کون کتنا زیادہ بڑا سردار ہے, اثر و سخ والا ہے. دوسری طرف تیسرا مسئلہ, مدینے میں فتح کی خوشخبری. مدینے میں ایک بات منافقین نے اور یہودی نے عام کر دی تھی, منافقین موجود تھی لیکن ابھی انہوں نے اسلام میں قدم نہیں رکھا, عبداللہ بن ابی بن سلول ابھی تک مشرک ہیں, سوچ رہے میں کیا کروں, سردار بننے کے خواب تھے, لیڈر بننے کے خواب تھے, وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توڑ دیے, اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں, تو سوچ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں. یہودی میرے حلیف ہیں, وہ بھی بڑے یعنی مکر والے لوگ ہیں, فریب والے لوگ ہیں, لیکن دیکھتے ہوتا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم تھا, ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ جنگ کرتے محمد سے, لیکن رزلٹ پہلے ہی آ گئے, جو 1000 لوگوں کو 314 نے اتنی شکست, شدید قسم کی شکست دی ہے, تو ہمارا کیا, یہ چھوڑیں گے ہمارا بھی. بہرحال تو یہ بات عام کر دی تھی منافقین نے اور یہودیوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے, یہ خبر پہنچی اہل مدینہ کو, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح سے نوازا, تو اپنے دو صحابیوں کو سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا زید بن حارثہ ان دونوں کو بھیجا یہ خوشخبری دے کے کہ اسے مدینہ کو جا کر یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے نوازا ہے اور ہم لوگ آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے قیام کیا تو پہلے ان کو بھیج دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو. تو ایک شخص نے دیکھا مرافقین میں سے کہ سیدنا زید بن حارثہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا نام کیا تھا؟ القصوا، قصوا پر سوار ہے. تو اس نے پھر زور زور سے کہا کہ دیکھیں احمد قتل کر دیے گئے اور ثبوت ان کی اونٹنی دیکھیں، یہ اونٹنی ثبوت ہے کہ اگر آپ سے زندہ ہو تو آپ سے خود سوار ہوتے. تو یہ شخص جو اتنی دور سے آ رہا ہے یہ تو یہی بری خبر سنانے کے لیے آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے، اب تمہاری کوئی خیر نہیں. لیکن جب وہ قریب آئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے نوازا ہے اور عنقریب علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے مدینہ میں، تو ہر طرف سے تکبیر کے نعرے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری ہو گیا اور پورا مدینہ کی راہیں اور سڑکیں گونج اٹھیں تکبیر سے اور اس فتح مبین سے. سارے لوگ جو ہیں، سارے مومن جو ہیں وہ خوش ہوئے. اس جنگ میں دو بڑے صحابی شریک نہ ہو سکے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید. سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب ہمیں خبر پہنچی، فتح کی خوشخبری پہنچی، تو اس وقت ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے، یعنی قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال رہے تھے. یہ خوشخبری وہاں سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کو کامیابی سے نوازا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عثمان اس لیے جنگ میں شریک نہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا سیدہ رقیہ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رہنا ہے اور ان کی جو ہے مرض میں ان کی کرسی کرنی ہے، ان کو ساتھ دینا ہے. اور مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا کہ آپ بھی مدینہ میں رہیں. چوتھا مسئلہ جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ ہوا. مال غنیمت کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور مال غنیمت بھی کثرت سے تھا، کیونکہ 1000 لوگ جو مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے گھمنڈ کے ساتھ، ان کے پاس بہت سارا اسلحہ بھی تھا، کچھ مال بھی تھا، تو 1000 اور جیسے میں نے کہا تھا گھوڑے بھی تھے اور اس کے ساتھ اونٹ بھی تھے، روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، تو اونٹ کی کیا تعداد ہوئی، اور گھوڑے بھی ان کے پاس تھے، بہت سارا مال بھی تھا، تو مال غنیمت بہت زیادہ تھا. اور تین گروہوں میں صحابہ کرام اس وقت بٹ گئے تھے مال غنیمت کے تعلق سے. ایک گروہ مشرکوں کا پیچھا کیا تاکہ وہ واپس نہ آئے اور آخر وقت تک ان سے لڑتے رہے. دوسرا گروہ جو میدان کے اندر تھا، باہر نہیں تھا، جب شکست مل گئی مشرکین کو تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے. تیسرا گروہ کچھ بعض صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، جیسے انسان آج بھی ساتھ تھے، دوسرے بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڑی گارڈ کے محافظ تھے. تو جب جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت سامنے آیا، تو بعض کے پاس بہت زیادہ تھا، بعض کے پاس کم تھا، بعض کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حق بھی ہے جس کے پاس نہیں تھا. جن کے پاس زیادہ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں دیتے تمہیں، یہ تو ہمارا ہے. اور یہ بات معروف تھی عرب میں کہ جو جس کو قتل کرتا تو وہی مال غنیمت اس کا حق ہو جاتا، یہ حق ہے اس کا. اور مقتول کو جو پہلے پا لیتا تھا مرنے کے بعد تو اس کا سلب، اس کا مال اس کا ہو جاتا. تو ان تین گروہوں میں اختلاف ہوا. پہلے گروہ نے کہا بھائی ہم نے یہ مال اٹھایا ہے مال غنیمت محنت کی ہم نے, ہم نے اٹھائے تو یہ ہمارا ہے. دوسرے گروہ نے کہا اگر ہم لوگ ان کو نہ روکتے, ان سے نہ لڑتے تو وہ تمہیں کہاں اٹھانے دیتے ہیں, تو ہم نے ان کو روکا ہے, تمہارا حق بھی اس میں شامل ہے. تیسرے گروہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت حملہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو جاتا اللہ نہ کرے, تو پھر تو جنگ تو پوری گئی نا, اس لیے ہمارا حق بھی اس میں شامل ہے, ہمارا حق بھی زیادہ ہے. اور تینوں فریقین حق پہ تھے, سچ تھے. لیکن اب معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا منتظر تھے. جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی, اور سورۃ الانفال کی ابتدا ہی کس چیز سے ہوئی؟ اسی مسئلے سے. اس کا نام بھی سورۃ الانفال اسے رکھا گیا ہے. اور اس مسئلے کا جو ہے حل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں نازل فرما دیا. یسألونک عن الانفال, یہ تم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انفال کے تعلق سے. قل الانفال للہ والرسول, ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ انفال جو ہے, مال غنیمت جو ہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اپنے باہمی تعلقات درست کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرو, اطاعت کرو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو تو. یہ ابتدائی آیات ہیں. پھر ان شاء اللہ اگلے درس میں سورۃ الانفال کے اہم پیغام کے تعلق سے بات کریں گے, کیونکہ جنگ بدر کی بات ادھوری رہ جاتی ہے اگر ہم اس قصے کو دوبارہ نہ سنیں, جو بعض اہم باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے, کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں. اور یہ سورۃ نازل جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد, پہلے نہیں تھی. پورا واقعہ کی چند اہم باتیں ہیں اس سورت میں, بہت اچھے پیغام ہیں. جنگ بدر کے جو اہم اسبات وہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن انشاءاللہ اگلے درس میں سورۃ الانفال میں سے جو اہم واقعات ہیں, اہم مسائل ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو مومنوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اور جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے مال غنیمت تقسیم ہوا. کسی صحابی نے اف تک نہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فوراً اسے قبول کیا, بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی رنج کے, بلکہ خوشی خوشی, جیسے کہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم کا, اسے فوراً قبول کیا. مدینہ کی طرف راستے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا, جو اکابرین تھے, مشرکوں کے سردار تھے, جنگ بدر میں قتل نہیں ہوئے, زندہ تھے, اور شدید قسم کی مخالفت کرتے تھے, دشمنی مولی تھی آپ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف. ان میں سے عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. اور دوسرا شخص نضر بن حارث تھا, یہ بھی بہت بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سردار تھا. ان دونوں کو وہاں پہ قتل کر دیا, اور یہ اس لیے قتل کیے گئے کیونکہ یہ جنگی مجرم تھے. آپ کو قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا, لیکن اس لیے قتل کیا کہ دنیا کا قانون بھی آج آپ دیکھ لیں, جو جنگی مجرم ہوتے ہیں تو انہیں قید کرنے کے بعد بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ان سے بڑھ کر کیا مجرم ہوں گے جنہوں نے معصوم لوگوں کو قتل کیا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفیں پہنچائی. اس یعنی ان لوگوں سے بڑے جرم والا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہم تو بات کریں دنیاوی امور میں, جو جنگی مجرم ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, تو اس سے بڑھ کر کون مجرم ہے مجھے بتائیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے, ان سے بڑھ کر کوئی برے ہو سکتے دنیا میں؟ اس لیے ان کو قتل کرنا ہی چاہیے تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, جیسے کہ آگے میں بیان کرتا ہوں. چھٹا مسئلہ, پانچواں مسئلہ, پانچواں مسئلہ, ان جنگی قیدیوں کا مسئلہ. اور مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ جو 70 جنگی قیدی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا سیدنا پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, ان کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ ہمارے چچیرے بھائی ہیں, ہمارے قبیلے کے ہیں, ہمارے اپنے ہی ہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کے. تو ہمیں دو فائدے ہوں گے, ایک تو فدیہ مل جائے گا, تقویت ہوگی, مال ملے گا, دوسرے یہ کہ ان کو توبہ کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا, ہو سکتے توبہ کر لیں, ان کو عقل آ جائے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے تھے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے مشورہ لے گئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں ایک اور بھی مسئلہ مشورے میں ایک اور کسی اور کی بھی بات آ جائے گی تو بات زیادہ اور اطمینان اور تسلی بخش ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میری رائے کچھ اور ہے, یہ نہیں جو ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عمر کا قریبی رشتہ دار ہے اسے میرے حوالے کر دیں, میں اس کو سب قلم کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے عقیل بن ابی طالب اسے علی کے حوالے کر دیں, وہ بھی جنگی قیدی تھی, سنالیوں کو اس کا سب قلم کریں گے. اور فلان کو فلان کے حوالے کر دیں جو اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں, آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کا سر قلم کرے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہا. اللہ کے دین کے دشمن ہیں, رشتہ ہے اپنی جگہ پہ ختم ہو چکا ہے. کافر مومن کا رشتہ ہو نہیں سکتا, موحد مشرک کا رشتہ ہو نہیں سکتا. وہ پھر ایک جرم تو شرک کا تھا, کفر کا تھا, پھر ہتھیار بھی اٹھایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھی کی, اب تو خاموش نہیں رہ سکتے. اب تلوار کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کو پسند فرمایا اور جنگی قیدیوں سے فدیہ لینا شروع کیا. بعض سے جن کے پاس پیسہ تھا تو فدیہ لیا, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اور وہ کچھ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کہا آپ 10-10 بچوں کو تعلیم دیں, پڑھنے لکھنا سکھائیں, کیونکہ اہل مکہ میں سے پڑھے لکھے زیادہ تھے مدینہ کی نسبت. تو ان کو اگر آپ ان کو پڑھا دیں گے اور ہمیں تسلی ہوگی ہمارے بچے کچھ پڑھ چکے ہیں تو پھر ہم اسے آزاد کر دیں گے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر فدیہ کے, یعنی بغیر عوض کے, ویسے احسان کے طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں دوسرے روز صبح ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ آپ وسلم رو رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے سے ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ مجھے بتائیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ معلوم ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ رونا شروع کر دوں گا, اور اگر کوئی وجہ نہ ملی تو آپ حضرات کی رونے کی وجہ سے میں بھی رونا شروع کر دوں گا, میرے آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی رونا شروع کر دوں گا. لیکن مجھے بتانا ہوا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا, یعنی بہت سخت مسئلہ تھا. اور یہ عذاب والی روایت اس پہ غرف ہے جس پہ عذاب کی بات ہے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب ضرور فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے بکر صدیق نے جو عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا, اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر خطاب کے اس فیصلے کو پسند فرمایا, اور اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے. یوسین فلاب پہلے تو کافروں کو قتل کر رہا ہے, آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مسبقاً نہ ہو چکی ہوتی تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسبقاً معاف فرما کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدْ وَإِمَّا فِدَاءً, یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو, اور فدیہ کی اجازت پہلے سے دی گئی تھی لیکن اس مسئلے کا ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان سے بھی فدیہ لے لیا جائے. بہرحال تو ان مشرکین سے فدیہ لینے کا جو جہاں تک معاملہ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے سرزنش کی, اور ان میں سے بعض قیدیوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیہ لیے معاف کیا, جیسے کہ مطلب بن حنطب ہیں, صیفی بن ابی رفاعہ ہیں, اور ابو عز جمحی ہیں. اصل میں یاد رکھیں مشرکین سے جنگ کے بعد فدیہ لینے کا حکم کیا ہے, بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ حرام ہے جائز نہیں ہے, اس وقت جائز نہ تھا جنگ بدر کے موقع پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یثخن فی الارض, جب تک کہ کافروں کی خون ریزی نہیں ہوتی اور کافروں کو سبق نہیں مل جاتا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور فوراً دین اسلام میں داخل ہو جائیں, ورنہ پھر کافر سستی کرتا ہے یہ تو پھر فدیہ بھی لیتے ہیں تو ہم اسلام کو قبول کر فدیہ دے دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے, جب وہ اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر حکم تبدیل ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں امت اسلامیہ کا حال دیکھ لیں آپ, اور اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ ٹھیک ہے امت میں کافی فساد ہے, انتشار ہے, اور لوگ جو ہیں ہم مانتے ہیں کہ اکثر مسلمان جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے یہ جو نافرمان, لیکن ہم ان کی بات کرتے ہیں جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں, موحد ہیں, اللہ کے راستے پر نکل چکے ہیں, کافروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے, غلط فہمی کیا ہے کہ پھر ان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن مسلمانوں کو دفاع کرنا چاہتے ہیں ان مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آپ سب زمانے میں جن مسلمانوں کو دفاع کرتے تھے مومن تھے, موحد تھے. آج کے لوگوں کی جو آپ دفاع کرتے ہیں قبر پرستی عام ہے, شرک, بدعات, خرافات, سود, حرام کھانا, ظلم, ساری خرابیاں موجود ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ توحید کی دعوت دیں, اس موذی بیماری کو اس امت سے نکالیں, اور آہستہ آہستہ جب لوگ توحید کو سمجھیں گے, ایمان مضبوط ہوگا, تقویت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی بھی ہوگی, وہ پھر دشمن کو بھی شکست ملے گی. جسے میں نے پہلے بھی عرض کی, دو بنیادیں ہیں دشمن کو ہرانے کی. کون سی ہیں دو بنیادیں ہیں؟ جب بھی امت میں جب یہ دو چیزیں آئیں, واللہ کافر جتنی بڑا طاقتور کیوں نہیں, آپ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, پھر بھی وہ ناکام ہوتا ہے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ پچھلی طرح سے بیان کی تھی, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی, نمبر دو کافر کو دل میں رعب ڈالنا. ہوتا کیا ہے, یا تو ثابت قدمی نہیں ہوتی یا تو کافر دل میں رعب نہیں ہوتا. کافر ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, اس لیے آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ قتل عام کر دیتا ہے. رعب ہماری شکل و صورت سے یا ہمارے ہتھیاروں سے ممکن نہیں ہے. ان کے پاس ہم سے زیادہ ہتھیار ہیں اور ہم سے زیادہ غصہ ہے. کافر تو دل تو ہے نہیں, اس کے جلا ہوا دل ہے نا اس کا, وہ تو کبھی راضی ہے مسلمانوں سے, تو غصے کے آگ میں ہمیشہ سے بغض نفرت کے آگ وہ جل رہے ہیں, اور اصل کی طاقت ان کے پاس ہم سے زیادہ کی حقیقت ہے. ہم خود ان کے اصل کے محتاج ہیں. کیا خیال ہے, سمگل اسلحہ سمگل ہوتا ہے انہیں سے, کسی راستے ہمارے تک پہنچتا ہے, اور وہ اسلحہ وہ خود اپنی جان بوجھ کے سمگلنگ کے نام پہ نکالتے ہیں, جو ایکسپائری کے قریب ہوتا ہے, نیئر ایکسپائری ہوتا ہے, اس کے 10 توڑوں بنا چکے ہوتے ہیں, اس سے جدید تر اسلحہ بن چکا ہوتا ہے, پھر ہمیں وہ بیچتے ہیں, ہم سے پیسہ بھی لے لیتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں, ان کو توڑ پیرسوں کے پاس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, رعب کون ڈالتے ہیں کافر کے دل میں؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. نہ تو آپ کے کلاشن کو ڈالتی ہے, نہ توپ ڈالتی ہے, نہ آپ کے ایٹم بم ڈال سکتے, بتاؤں میں آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور ثابت قدمی بھی, یہ نہ کہ میں بڑا مجاہد, میں تو ہلتے نہیں, کوئی ہلا کے دکھائے, جان جا سکتی ہے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس لیے جو خود کچھ حملہ کرتے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں, یاد رکھیں. خود کچھ حملہ ور جو ہے وہ بہادر نہیں, بہادری اسے کہتے کہ ہم میدان جنگ میں ثابت قدمی سے لڑیں, سینے پر وار کھائیں, گردن پر وار کھائیں, اللہ کے لیے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے, واللہ ایک قطرے کا اجر ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, بٹن دبایا ایک جھٹکے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور تمہارے ساتھ کئی مسلمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ اس لیے طریقہ دیکھیں, مرنا تو کافر کو چاہیے تھا نا. بات یہاں سے کہاں سے شروع ہوئی, کیا کافر کے بیچ میں کسی خودکش حملہ جائز ہے؟ ہم نے کہا نہیں جائز. ہم نے علماء نے سب نے کہا خودکشی ہے, انغماس اور چیز ہے. انغماس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا کافر کے اندر گھس جاؤ, ڈوب جاؤ, اگرچہ ہزار ہیں جتنے بھی ہیں, مر جاؤ تو شہید ہے, اگر بچ گئے تو تم بہادر ہو. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ابراہم قتل کرو, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, کیا جائز ہے. کرتے 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 اب مسلمانوں قتل عام ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر, جو کل پوچھے تھے کافروں کے خلاف, آج مسلمانوں کے خلاف کر کے بھی کہتے ہیں جائز ہے. عجب سی بات ہے والله. بہرحال حتى يدخل في الارض, سے میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں, ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, جب یہ لمٹ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, تب حالات بھی بدلیں گے. یہ بات اس لیے میں کروں, بعض لوگ کہتے ہیں توحید کب تک دعوت دیتے ہیں ہم توحید, کافر ہمیں کچلتے رہیں, گردیں اڑاتے رہیں, ذیل رسوا کرتے رہیں, ہم توحید دعوت دیتے رہیں بس, کوئی اور راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. تو اللہ کی اور راستہ نہیں ہے. ہاں جب جہاد کا وقت آئے گا, اور جہاد کا وقت تب آئے گا جب توحید اور ایمان دل میں مضبوط ہوگا. ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ایسے مومنوں کو, موحدین کو, متبعین سنت کو, جب اس جہاد کے جھنڈے کو لہرائیں گے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوائیں گے. لیکن یہ وقت نہیں ہے. اور توحید کب تک؟ ہم نے کب کہا پوری امت کو موحد بنا دو بھائی؟ ہم نے کہا تم جو تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت کے مطابق کچھ تو کرو. کہتے کر تو رہے ہیں, واللہ اگر جو جس کو تم جہاد کہتے ہو آج, جو دہشت گردی سے لطمت ہو چکا ہے, اس کا اگر دسواں حصہ بھی توحید پہ لگاتے نا تو آج امت کی حالت نہ ہوتی. دیکھ لیں آپ, بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے. کہتے کب تک صحیح بخاری پڑھتے رہیں گے بھائی, کب تک کتاب و توحید پڑھتے رہیں گے؟ امت پس رہی ہو, کتاب و توحید کی دروس دیا جا رہا ہے مساجد میں, چھوڑیں کو. یہ تو علماء جو ہے نا, حکمران کو علماء ہیں, یہ بک چکے ہیں. ان امت کا کوئی درد نہیں, ان کا تو کوئی دل ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتہ امت میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو صرف پتہ حیض کے مسائل کیا ہیں, فقہ کے مسائل کیا ہیں. کتاب و توحید پڑھی جا رہی ہے, لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں کہ تم علم حاصل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, بس وہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے, ہونے دو. علامہ ربانی سے بھی کہا گیا کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے؟ دعوت السلفیہ, دعوت السلفیہ, لوگ پس رہے ہیں, مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, کیا کہے تم نے آج تک؟ کیا کیا علامہ ربانی نے آج تک؟ کوئی جانتا ہے ایسے علماء نے کیا کیا آج تک؟ ہمارے جیسے بریلیوں کو, قبر پرستوں کو اللہ تعالی فضل و کرم کے بعد کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ مجھے بتائے ان لوگوں کا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ شام میں رہتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں, لیکن ان کا علم تو ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ نہیں؟ ان کی نصیحتیں پہنچی ہیں کہ نہیں؟ ان کے علم کا نور واللہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے, اور لوگوں نے سمجھا ہے. میں نے دس لوگوں کو سمجھایا, دس نے اور دس کو سمجھایا ہے, ان دس نے اور دسوں کو سمجھایا, کتنے ہو گئے؟ یہ کچھ کیا ہے امت میں, پھر سے توحید اور سنت کی روشنی کو پھیلایا ہے امت میں, پھر سے علم کی اہمیت کو جگایا ہے, بیدار کیا ہے امت کو. بھائی تم کہاں بھٹکتی جا رہی ہو؟ کیوں صوبات میں ڈوبی ہوئی؟ کب تمہارے آنکھیں کھلیں گی؟ علم حاصل کرو, واپس چلو اسی زمانے کی طرف جو کامیابی عزت کا زمانہ تھا, کامیابی کا زمانہ تھا. اور وہ ممکن نہیں جب تک کہ ہم اسی راستے کو نہ اپنے جو سلف کا راستہ تھا. سلف کا راستہ کہ علم کا راستہ تھا, عمل کا راستہ تھا, توحید کا راستہ تھا, اتباع سنت کا راستہ تھا. جو کچھ سلف کرتے تھے ہم بھی ویسے اگر کریں گے تب کامیاب ہوں گے. تربیت کرے اپنی اولاد کی قرآن سنت پر, اور قرآن سنت سے تربیت کیسے کریں؟ سلف کے فہم سے. اور تربیت سے تصفیہ ہے. تصفیہ کیا ہے؟ کہ قرآن اور سنت میں جو غلط مفہوم موجود ہے, جو غلط سوچ ہے, جو تحریف تأویلیں کی گئی ہیں, ان کو قرآن سنت کو ان سے پاک کرو. تو تصفیہ ہے, پاکیزگی ہے, تربیت ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی دعوت کہاں تک پہنچی ہے. تو میرے بھائی یاد رکھیں, نہ میں اپنی مرضی سے کامیاب ہو سکتا ہوں, نہ آپ اپنی مرضی سے کامیاب ہو سکتے ہیں. جب بات جہاد کی ہوتی ہے, جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی, جو جتنا اپنے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اس کے راستہ بھی آسان کرے گا, اور ان شاء اللہ مرضی مراد بھی پہنچے گا. لیکن جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہی سوچ کے مطابق جہاد کرنا چاہتا ہے, اپنی مرضی سے دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے دلیل بنتی ہے, نہیں بنتی ہے, ضعیف ہے, صریح ہے, غیر صریح ہے, زبردستی چپکانا چاہتا ہے, تو پھر وہ جہاد نہیں رہے گا, وہ دہشت گردی بن جائے گی. اور دہشت گردی سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سربلندی نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. یہ دین حق ہے, اور دین حق اصلاح سے پھیلتا ہے, انصاف سے پھیلتا ہے, کبھی بھی ظلم سے یا ناانصافی سے کبھی بھی نہیں پھیل سکتا, اور کبھی بھی اس دین کی سربلندی باطل سے ہو سکتی. واللہ اعلم. آخر میں دو چیزیں رہ گئی ہیں. نمبر 6, جنگ بدر جیسے میں نے بتایا تھا رمضان میں, 17 رمضان میں ہوئی, اور اسی رمضان میں کا روزہ بھی سن 2 ہجری کی بات ہوگی, رمضان کو روزہ بھی فرض ہوا اور صدقۃ الفطر بھی فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب بھی فرض ہوئے. یعنی زکوٰۃ, روزہ, زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر فرض ہوئے سن 2 ہجری کو. ابھی ہمارے پاس کیا ہے, نماز پہلے فرض ہو چکی تھی, پھر جہاد کا حکم بھی آیا ہے, اجازت بھی ملی ہے, اور پھر روزہ کا حکم بھی آیا ہے, روزہ فرض کر دیے گا رمضان کا, زکوٰۃ و فطر فرض کر دے گی, اور پھر زکوٰۃ مال بھی فرض کر دیے گی. تو یہ بھی جنگ بدر کے بعد ہوا. اور عید بھی, یعنی دگنی عید مسلمانوں کے لیے, ایک تو جنگ بدر کی فتح تھی, پھر رمضان کے بعد عید کا موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو, مومنوں کو عزت سے نوازا اور فتح سے نوازا, تو ان کی عید بھی دگنی ہو گئی. اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ الانفال میں سے بعض احکام اور مسائل بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.